کوئٹہ کے غیور مسلمانوں اور سپاہ صحابہ کے مایا ناز فرزندوں، آج 1 جولائی 1994 کی تاریخ میں حق نواز شہید اور دفاع صحابہ کے عنوان پر منعقد ہونے والی عظیم الشان کانفرنس کا یہ دوسرا اجلاس ہے۔ کانفرنس کا راستہ روکنے کے لیے کون کون سے حربے استعمال کیے گئے اور شیعت کی طرف سے بلوچستان کی گورنمنٹ کے ذمہ دار وزیر اعلی اور گورنر سے ملاقاتوں کے بعد کس قدر اس کانفرنس کا راستہ روکنے کی کوششیں ہوئیں، آپ حضرات شاید تفصیل سے ان باتوں سے آگاہ نہ ہوں، لیکن اس تمام کے باوجود آج مجھے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں آ رہا کہ میں یہاں ایک چٹیل میدان میں جہاں زمین پر کوئی دریا نہیں ہے، آپ کے سر پر سائبان نہیں ہے، آپ کو اتنی بڑی تعداد میں دیکھ کر خلاق عالم کے قدرتی سائبان کا ملاحظہ کر کے، ٹھنڈی ہوا اور فضا کی اس کیفیت کو دیکھ کر یہ بات پورے وثوق اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اس دور میں رب العالمین کو پیغمبر کے صحابہ کے دفاع کی جنگ اتنی محبوب اور پیاری ہے، اللہ کے ہاں یہ کاز اور مشن اتنا محترم اور اتنا قیمتی ہے کہ ایک ایک قدم پر اللہ کی نصرت آپ کے شامل حال ہے۔ کانفرنس روکی گئی، اجازت نامہ دینے سے انکار کیا گیا، پھر اجازت مل گئی، پھر جگہ تبدیل کی گئی، پھر جگہ تبدیل کی گئی، 5 جگہ تبدیل کی گئیں، اس کے باوجود نتیجہ کیا نکلا؟ 2 کلومیٹر کا جلوس اپنے کاز اور مشن کے مطابق فلک شگاف نعرے لگاتا رہا، اور ڈگری کالج میں بھی عظیم المثال کانفرنس ہوئی، اور آج کوئی اس کانفرنس کو دیکھے جو اپنی مثال آپ ہے، یہ بات آج کھلی طور پر سامنے آ چکی ہے۔ بلوچستان کے عوام اصحاب رسول کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے بیدار ہو کر اسی طرح میدان عمل میں اتر چکے ہیں جس طرح پنجاب سرحد اور سندھ کے لوگ بیدار ہو کر اس میدان میں اس وقت سرگرم عمل ہیں۔ گرامی قدر سامعین، تفصیلات کے ساتھ معروضات کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، قائد محترم یہاں تشریف فرما ہے، میں آپ حضرات کی توجہ صرف اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ مجھ سے قبل میری جماعت کے مایا ناز مناظر و خطیب مولانا علی شیر حیدری نے اصحاب رسول کی مظلومیت، اصحاب پیغمبر کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں، ازواج مطہرات کے تقدس پر کیے جانے والے حملوں کا ذکر شیعہ کی مستند کتابوں کے حوالے سے آپ کے سامنے کیا۔ آپ نے ان کتابوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ شیعہ کس قدر جارحیت پر اترا ہے، اسے اصحاب رسول کا کوئی حیا نہیں ہے، اسے پیغمبر کی ازواج کے بارے میں اتنا بھی احساس نہیں ہے جتنا کوئی عام کسی عورت کا حیا کر لیتا ہے۔ عورت کا حیا انسانی فطرت میں داخل ہے، عورت کی عزت اور احترام دنیا کے اصولوں اور ضابطوں اور قوانین کا حصہ ہے۔ خود آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ایک جنگ سے عورتیں گرفتار کر کے لائی گئیں تو ایک عورت کو نبوت نے دیکھا کہ اس کے سر سے کپڑا اترا ہوا تھا، آپ آپ نے نبوت والی چادر حضرت بلال کو دے کر فرمایا، بلال جاؤ اس بچی کے سر کو ڈھانپ دو. کسی نے کہا اللہ کے رسول یہ تو کافر کی بیٹی ہے. ارشاد فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو. عورت کا حیا دنیا کے اصولوں میں ایک مسلمہ حقیقت ہے، لیکن شیعت نے تمام تر حیا کے اصولوں کو بالا اعتراض رکھتے ہوئے، شرم و حیا کے بارڈر توڑتے ہوئے عام عورت کے خلاف بات نہیں کی، عام عورت کے خلاف زبان درازی نہیں کی، بلکہ اس نے تہمت ترازی، دشنام ترازی اور الزام تراشی اس مقدس عورت پر لگانے کوشش کی اور اس مقدس شخصیت کے خلاف کی کہ جس کی برات کی گواہی خلاق عالم نے آسمانوں سے اوپر دی، جس پر منافقین نے تہمت لگائی تو رب العالمین نے قرآن کی 18 آیات نازل کی، جن کے بستر پر وہی نازل ہوتی رہی، جن کے لبوں سے مس ہونے والے برتن پر نبوت اس انداز سے پوچھ کر کہ بتلاؤ ایسا تو نے اپنے ہوٹ کہاں لگائے تاکہ میں بھی برتن کے اسی حصے پر اپنے ہوٹ لگا کر پانی پیوں. وہ شخصیت کہ جس کی وجہ سے تیمم کے آرڈر نازل ہوئے، وہ شخصیت کہ جس کی وجہ سے حد قذف کے احکامات نازل ہوئے، وہ شخصیت کہ جس کی تصویر رب العالمین نے نکاح سے پہلے ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر محمد رسول اللہ کو دکھائی، وہ شخصیت جس کا نکاح اللہ نے عرش پر پیغمبر سے کیا، وہ شخصیت کہ جب مرض الموت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا ہے، اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ نے ایک صحابی کے منہ کے اندر مسواک دیکھا اور ٹکٹکی باندھ کر اس کی طرف دیکھتے رہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کی طرف رکھتے ہیں. میں نے مسواک لی اور عرض کیا اللہ کے رسول یہ مسواک میں آپ کے لیے لائی ہوں، اگر آپ ارشاد فرمائیں تو میں اس کو کوٹ کر نرم کر دوں. آپ نے فرمایا نہیں، اپنے منہ میں لے کر نرم کر دو. میں نے مسواک کو اپنے منہ میں دبایا، اپنے منہ میں چباتی رہی. جب وہ مسواک نرم ہوئی میں نے اپنے منہ سے نکال کر اسے دھونا چاہا، اپنے منہ سے نکال کر اس پہ پانی ڈالنا چاہا، اپنے منہ سے نکال کر اپنے لحاب سے صاف کرنا چاہا تو نبوت نے اپنی مرض الموت میں فرمایا عائشہ کیا کرتی ہو؟ اللہ کے رسول آپ مسواک طرف کرتے ہیں، میں مسواک کو دھو کر خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں. فرمایا نہیں، جس مسواک پہ تیرا لحاب لگا ہوا ہے، جس مسواک پہ تیرا تھوک لگا ہوا ہے، جو مسواک ابھی تیرے لبوں سے باہر آئی ہے، جس مسواک کو تیرے دانتوں نے چبایا ہے، مجھے دھو بغیر دے، بغیر پانی ڈال دے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے ایشا کا لحاب اتنا مقدس ہے، ایشا کا تھوک اتنا پاک ہے، ایشا کی زبان میں اتنی پاک ہے کہ جو چیز ایشا کی زبان میں آئے گی وہ چیز نبوت کی زبان پہ جائے گی، اور جس چیز پہ ایشا کے دانت لگے ہیں اسی چیز کو نبوت اپنے دانتوں پہ لگائے گی. جس کے تقدس اور طہارت کی گواہی رب العالمین نے دی، جس کے منہ سے چبایا ہوا مسواک نبوت نے بغیر دھوئے استعمال کیا، آج وہ شخصیت جسے خلاق عالم نے قرآن میں تیری اور میری امی قرار دیا، ماں کے ماں ہونے میں شک ہو سکتے، باپ کے باپ ہونے میں ہزاروں شک ہو سکتے ہیں، ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ بچپن میں ایک دو دن کا بچہ مل گیا، کسی عورت نے اس کو پال لیا، میرے سامنے ایسے واقعات ہیں. آج وہ بچہ اس عورت کو اپنی ممی کہتا ہے، اس شخص کو اپنا ڈیڈی اور باپ کہتے ہیں. ماں کے ماں ہونے میں شک ہے، باپ کے باپ ہونے میں شک ہو سکتے، ایسا کہ مومنوں کی امی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے ماں ہونے پر گواہی خدا کے قرآن نے دی ہے. دوستو، اب مسئلہ کسی عام شخصیت کا نہیں، مسئلہ مومنوں کی ماں کی عزت کا ہے، مسئلہ مسلمانوں کی امی کی طاقت کا ہے،
مسئلہ مسلمانوں کی امی کے تقدس کا ہے، بلاق ہے، بلوچی امی کے لیے جنگ لڑتے، بدار ہے، اپنی ماں کی عزت کے لیے جنگ لڑتے، اپنی قوم کے لیے جنگ لڑتے ہو، اپنی زبان کے لیے جنگ لڑتے ہو، اپنے صوبہ کے لیے جنگ لڑتے ہو۔ آج تمہیں شبہ شعبہ اس آواز پر لبیک کہنے کو دعوت دیتی ہے، سارے اختلافات چھوڑ دو، ساری باتیں چھوڑ دو، جنگ لڑنا تو امی ہے، جا کے عزت کے لیے جنگ لڑو۔ جہاں تک اختلاف کی بات ہے، لڑائی کی بات ہے، یہ بات ہماری سمجھ سے بالا کریں۔ اگر کوئی آدمی اپنی قوم کے لیے بات کرے اسے کوئی دہشت گرد، اپنے صوبے کے لیے بات کرے اسے کوئی دہشت گرد، اپنی زبان والے لوگوں کے لیے بات کرے اسے کوئی تخریب کار، اور اس کے جلسے پر کوئی پابندی، اسے شہر سے نکالنے کی کوئی کوشش نہیں ہوتی۔ اپنی قوم کے لیے جلسہ کرنا چاہیں، اپنے صوبے کے مسائل کے لیے جلسہ کرنا چاہے، اپنے علاقائی مسائل پر گفت و شنید کے لیے کوئی بات کرنا چاہے، کوئی پابندی نہیں، کوئی لال آڈر نہیں، کوئی وعدہ وعید نہیں، کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں، اور رکاوٹ رہی تو ایسا کی عزت کے پرچار پر رہی، رکاوٹ رہی اصحاب رسول کے ناموس کے تحفظ کے لیے رہی، رکاوٹ رہی سواری حرکت میں آئے تو اس بات پر آئے کہ سپاہ شعبہ اصحاب رسول کی عزت کی وکالت نہ کر سکے۔ دوستو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت مولانا علی شیر حیدری آپ کے سامنے وقت کی قلت کے باعث چند کتابوں کے حوالے دیے، لیکن اس وقت صورت حال یہ ہے کوئٹہ کے لوگوں، آپ پاکستان کی اس سرحد پر بیٹھے ہوئے ہیں جس سرحد کے ڈانڈے، جس سرحد کے زمینی رابطے ایران کے ساتھ مل رہے ہیں۔ آج ایران کی حکومت کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کر کے ایک زر کثیر صرف کر کے ایران کے سرکاری پریس پر لاکھوں کی تعداد میں کتابیں شائع کر کے اسلام کے نام پر دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ کر کے تقسیم کر رہی ہے، جن کتابوں کے ایک ایک صفحے پر، جن کتابوں کے ایک ایک بچے پر، جن کتابوں کی ایک ایک سطر میں اصحاب رسول کو گائی دی گئی ہے، اصحاب رسول پر کفر کے فتوے آپ دیے گئے ہیں، ازواج مطہرات کی تنقید کی گئی ہے۔ مجھے بتلاؤ اگر تم اس کے خلاف نہیں اٹھتے ہو، سپاہ شعبہ اس کے خلاف آواز بلند نہیں کرتی ہے، اگر مسلمان اس کفر کا راستہ نہیں روکتے، اسلام کے نام پر جو کفر بڑھے گا، اسلام کے نام پر دنیا جس کفر کو قبول کرے گی، لوگ اسلام کے نام پر خمینی کا لٹیچر پڑھتے ہیں، لوگ اسلام کے نام پر ایران کا لٹیچر پڑھتے ہیں، اور خمینی کا لٹیچر پڑھ کر صحابہ کو کافر سمجھتے ہیں، خمینی کا لٹیچر پڑھ کر صحابہ کو اسلام سے دور سمجھتے ہیں۔ اگر تم اس کے خلاف نہیں رکھتے ہو، کل قیامت سے سوال ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ کے کوئٹہ کے راستے سے ایرانی گماشتے، ایرانی ایجنٹ اصحاب رسول کے ناموس کے خلاف شائع ہونے والی کتابوں کو پاکستان میں فروغ دے رہے ہیں۔ ایران کے کفریہ انقلاب کے راستے ہموار کرنے کے لیے آپ کی کوئٹہ کی زمین کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ بیدار ہو جائیے، ہم آپ کے پاس آئے ہیں ہوش کے ناخن لیجئے، ہم آپ کے پاس آئے ہیں اختلافات کو چھوڑیے، ہم آپ کے پاس آئے ہیں بے حسی کو خیرات کہیے، اور پاکستان کی سرحد کے اس عام شہر کو بلوچستان اور ایران کے درمیان میں رابطہ بننے والے اس علاقے پر کنٹرول حاصل کیجئے، اپنی نظر تیز رکھیے تاکہ ایران کی گورنمنٹ کو اپنے کفریہ انقلاب کے بدبا کرنے میں کامیابی نہ ہو سکے۔ دوستو ہم نے کتابیں سابقہ دور کے حکمرانوں کے سامنے بھی پیش کی، اور موجودہ دور کے حکمران صدر فاروق لغاری، بے نظیر بھٹو، ان کے وزرائے اعلی، ان کے ساتھ جب ہمارے مذاکرات ہوتے ہیں وہ ہمیں یہ کہہ کر دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جناب آپ کیا کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں صحابہ کے خلاف لٹریچر چھپ رہا ہے، ہمیں کہتے ہیں نہیں یہ ہندوستان چھاپ رہا ہے، امریکہ چھاپ رہا ہے، یہ آپس میں لڑانے کی کوشش ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ لٹریچر صحابہ بیٹھ جائیے یہ شادی بہن، یہ لٹریچر ایران سے چھپ رہا ہے، امریکہ سے شائع ہو رہا ہے، جب وہ یہ کہتے ہیں امریکہ سے چائے ہوتا ہے، ایران سے چائے ہوتا ہے، ہم انہیں ایک بات کہتے ہیں کہ ابھی ایران کے سفارت خانہ میں فون کرو، ابھی خانہ فرہنگ ایران میں فون کرو، ان سے کہو خمینی کی کتابیں بھیجیں، ان سے کہو ایران سے چھپنے والی کلینی کی کتابیں بھیجیں، ان سے کہو ایران کے پریس پہ شائع ہونے والی مجلسی کی کتابیں بھیجیں، توسی کی کتابیں بھیجیں، تبرسی کی کتابیں بھیجیں، اگر ایران کے سفارت خانہ سے، خانہ فرہنگ ایران سے، ایران سے شائع ہونے والی ہزاروں کتابیں آئیں تمہارے ٹیبل پر آ جائیں اور انہی کتابوں کو اٹھا کر ہم ان کتابوں سے یہ ثابت کر دیں، ہم ان کتابوں کے صفحات پر، ہم ان کتابوں کے ورقوں پر، ہم ان کتابوں کی سطروں سے ثابت کر دیں کہ ایک ایک سطر، ایک ایک ورق، ایک ایک صفحہ اصحاب رسول کی توہین سے، اصحاب رسول کی تنقید سے، اصحاب رسول کی گستاخی سے بھاپ رہا ہے، تو پھر تمہیں اس بات کا اقرار کر لینا چاہیے کہ ایران کی حکومت اسلامی حکومت نہیں ہے، ایران کا انقلاب اسلام کا انقلاب نہیں ہے، بلکہ ایران کی حکومت شیعہ حکومت ہے، ایران کی حکومت شیعہ کافر حکومت پر مبنی ہے۔ دوستو یہ تو ایران کی حالت ہے، اس کی تفصیلات قائد سپاہ صاحب آپ کے سامنے مزید بیان کریں گے کہ ایران میں سنی کتنا مظلوم ہے، کتنی زیادتی ہے، ایران کی پاکستان میں کتنی مداخلت ہے، ایران کے اس انقلاب کے بعد پاکستان میں گزشتہ 13 سالوں کے اندر اندر 300 سے زائد کتابیں چھپ چکی ہیں، کتنی کتابیں؟ 300 سے زائد۔ مسلمانوں آپ کی غیرت کو بیدار کرنے کے لیے تو ایک ہی کتاب کافی تھی، مجھے بتلاؤ کیا رنگین رسول نامی کتاب راجپال نے ایک لکھی تھی یا 100 لکھی تھی؟ ایک کتاب لکھی، غازی المدی نے اس کا کام تمام کر دیا، اور سلمان رشدی نے جو کتاب لکھی پورا عالم اسلام اس کے خلاف سراپا احتجاج ہوا، مجھے بتلاؤ کتنی کتابیں لکھی؟ لیکن آپ کے ملک میں 300 کتابیں، 300 کتابیں، اور میرا یہ دعویٰ چیلنج ہے، میں آپ کے سامنے نہیں، ایوان میں، وقت کے حکمرانوں کے سامنے، بڑے بڑے افسران کے سامنے بڑی ذمہ داری سے کہتا رہتا ہوں کہ جو کچھ رشدی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے وہ بات کم ہے، اس کے الفاظ بڑے نرم الفاظ ہے، اس میں گستاخی ہے لیکن کم درجے کی ہے، جو کچھ شیعہ کتابوں میں موجود ہے اور رشدی نے اس کا اشعار بھی نہیں لکھا، لیکن تم رشدی کے خلاف احتجاج کرتے ہو، رشدی کے خلاف مظاہرہ کرتے ہو، رشدی کے خلاف مغیرہ کرتے ہو، رشدی کے خلاف نعرے بلند کرتے ہو، مجھے بتلا تمہیں پاکستان کے رشدی نظر کیوں نہیں آتے؟ اور یہی بات اور یہی بات یہی بات ہم اپنے ان سیاستدانوں سے، جو سیاستدان فرقہ واریت فرقہ واریت، اصل ان سیاستدانوں کو خطرہ اپنی سیاست کا ہے، تو مت تان ترازی راستے روکنے کی بےہودہ کوششیں، ان سیاستدانوں سے پوچھتا ہوں تم نے اسلام آباد کی سڑکوں کا مارچ کیوں کیا؟ تم نے اسلام آباد میں امریکہ کے سفارت خانے کا گھراؤ کیوں کیا تھا؟ رشدی کے خلاف مظاہرہ کرنے والے سیاستدانوں مجھے بتلاؤ، جب تم نے اسلام آباد میں مظاہرہ کیا تھا وہاں گولی چلی، 7-9 جوان شہید ہوئے اور شہید ہونے والے بھی سپاہ سے باقی تھے، اگر رشدی کے خلاف مظاہرہ کرتے ہوئے، رشدی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے جان دینا شہادت تھے، تو پاکستان کے رشدیوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے جان دینا شہادت کیوں نہیں ہے، اور ان کے خلاف احتجاج کرنا عبادت کیوں نہیں ہے؟ صرف ایک وجہ ہے کہ رشدی ہمارے ملک میں نہیں تھا، رشدی ہمارے، اس کے خلاف بولنے سے جان کو خطرہ، اس کے خلاف بولنے سے ووٹوں کو خطرہ، اس کے خلاف بولنے سے اپنے بچوں کو خطرہ، اور یہاں کے رشدیوں کے خلاف بولیں تو پتہ ہے ووٹ بھی، پتہ ہے کہ ان رشدیوں کے خلاف بولنے سے کیا پتہ ہے کہ گولی کا نشانہ بھی، ڈر، بزدلی، بے غیرتی، بیشی یہاں تک پھیل گئی. آج مجھے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں جو الیکشن قریب تھا مولانا حق نواز شہید نے بہاولپور میں فرمائے تھے. فرمایا سنیو تمہیں کیا ہو گئے, 1400 سال گزر گئے ہیں, 1400 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج بھی شیعہ اپنا ووٹ صدیق کے حق میں کاش کر کے صدیق کو پہلا خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہے. شیعہ اتنا غیرت مند ہے, اپنے کفر پر اتنا ڈٹا ہوا ہے, اپنی ضد و ہٹ کرمی پر اتنا قائم ہے کہ 1400 سال بعد بھی تیرا دل رکھنے کے لیے, 1400 سال بھی بعد بھی تجھے بھائی بنانے کے لیے, 1400 سال بعد بھی اتحاد بین المسلمین کو قائم رکھنے کے لیے اپنا ووٹ صدیق کے کھاتے میں استعمال کر کے اپنی اذان کے الفاظ علی الولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفہ بلا فتل کے الفاظ چھوڑنے کے لیے تیار ہے. وہ 1400 سال کے بعد اپنا ووٹ صدیق کو دینے کے لیے تیار ہے. تم ہی بے غیرت ہو کہ تم اپنا ووٹ صدیق کے دشمن کو دینے کے لیے تیار ہو. تم ہی بے غیرت ہو کہ تم اپنا ووٹ امی عائشہ کے دشمن کے کھاتے میں ڈالنے کے لیے تیار ہو. وہ اتنا غیرت مند ہے 1400 سال کے بعد بھی پیغمبر کے صحابہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ پیغمبر کے صحابہ کا احترام بجا لانے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے بتلاؤ جو صحابہ کے ساتھ پیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, صحابہ کے ساتھ رشتہ ناطہ جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور کیسی کشادگی ہے, کیسی یہ کیسی وفاداری ہے, یا کیسی یہ وسط قلبی ہے جو صحابہ کو آج بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں, تو اسے معاف کرنے کے لیے تیار کیسے ہے؟
پاکستان میرا نہ ہوگا, پاکستان میرا نہ ہوگا.
دوستو ہم نے اب اگلی بات سنی, ہم نے اس بڑھتے ہوئے کفر کا راستہ روکنے کے لیے دو راستے اختیار کیے. ایک راستہ یہ رائے عامہ کو ہموار کرنے کا راستہ, ایک راستہ آپ کے گھر گھر آ کر آپ کی غیرت کو جھنجھوڑنے کا راستہ, اور ایک راستہ اصحاب رسول کے دشمن پر اس کے اصحاب رسول کے دشمن کی زبان پر قانون کا تالا لگانے کا راستہ ہے. ہم اس راستے میں بھی کامیاب ہیں, ہم اس راستے میں بھی کامیاب ہیں. چنانچہ جنگ سے ہم کامیاب ہوئے, ہم جنگ والوں سے سوئی گیس کے وعدے پہ ووٹ نہیں دیا. ہم نے جنگ میں نالیوں کا وعدہ نہیں کیا, سڑکوں کا وعدہ نہیں کیا, ہم نے سبز باغ نہیں دکھائے. ہم نے جنگ والوں سے کہا تھا ہمیں ووٹ دو صدیق کی عظمت کے لیے, ہمیں ووٹ دو فاروق کی عدالت کے لیے, اسمبلی میں چلے جائیں گے, اصحاب رسول کی عزت کی جنگ نہ چھوڑیں گے. مجھے بتلاؤ کل اگر کوئی صحابہ کی عزت کے لیے آپ سے ووٹ مانگے دیں گے؟ آپ سے ووٹ مانگے دیں گے؟ اور اگر کل کوئی شیعہ کو بغل میں دبا کر اور اسے سینے سے لگا کر اصحاب رسول کے گستاخ پاکستان کے رشتی صدیق کی صداقت کے منکر کو اپنے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آپ کے سامنے آئے, اس کا محاسبہ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اتنا سا وعدہ آپ کرو, انشاءاللہ عقل ٹھکانے آ جائے گی. دوستو ہم جب اسمبلی میں گئے, ہم نے فوری طور پر اسمبلی میں ناموس صحابہ بل پیش کیا. اسمبلی میں تو میں اکیلا ہوں, لیکن جب اخلاص ہو, مشن پر کوئی آدمی کار بند ہو, پھر وہ تنہا بھی ہو تو ہزاروں جیسا ہوتا ہے. ہم نے اپنے موقف کو اسمبلی میں پیش کیا. پچھلی قومی اسمبلی میں 35 آدمیوں نے میرے بل پہ دستخط کیے, اور جب بل قومی اسمبلی میں پیش ہوا تو پورے ایوان نے متفقہ طور پہ اسے پاس کیا, متفقہ طور پہ اسے. لیکن اسمبلی ٹوٹ گئی. اب جب موجودہ اسمبلی بنی اور یہ بل جو پہلے چند سطروں پر تھا آج 3 صفحوں پر مشتمل ہے, 3 صفحات پر مشتمل تفصیلی بل کو جب ہم نے اسمبلی میں پیش کیا, 75 ارکان اسمبلی نے اس پہ دستخط کیے ہیں. کتنے ارکان اسمبلی؟ سیو انتظامیہ کے لوگوں اور انتظامیہ میں گھسے ہوئے شیعہ کے گماشتوں, تم ہمارا راستہ کہاں کہاں روکو گے؟ عوام ہمارے ساتھ ہے, نمائندے ہمارے ساتھ ہے, میدانوں کی جنگ بھی ہم جیت چکے ہیں, ایوانوں کی جنگ بھی ہم جیت چکے ہیں. یہ پیچھے نظر دوڑائیں, آپ پیچھے اپنے دیکھیں, یہ مجمع شہر سے 3 کلومیٹر, آپ دیکھ لیں, اچھی طرح دیکھ لیں. اب بیٹھ جائیں, اب بیٹھ جائیں, اب آپ بیٹھ جائیں، اب بیٹھ جائیں، اب آپ بیٹھ جائیں، اب بیٹھ جائیں، اب آپ بیٹھ جائیں، فوراً بیٹھ جائیں. شہر سے 8-7 کلومیٹر دور بیٹھیے، بیٹھیے. ان کے پاس ہم نے گاڑیاں بھیجی، ہم نے آپ کے پاس گاڑیاں بھیجی، آپ کے پاس ویگنیں بھیجی، آپ کے پاس کرایہ بھیجے، آپ کے پاس دعوت نامے بھیجے. شہر سے 10 کلومیٹر دور پیدل چل کے، سائیکل پہ بیٹھ کے، موٹر سائیکل چلا کر، بسوں کی چھتوں پر بیٹھ کر آپ لوگ یہاں آئے ہیں. آپ سیاست کے لیے آئے؟ آپ لالچ کے لیے آئے؟ آپ مفاد کے لیے آئے؟ آپ دنیاوی دولت کے لیے آئے؟ آپ اقتدار کے لیے آئے؟ جبکہ یہ خطرات تھے کہ گرفتاری ہو سکتی ہے، یہ خطرات تھے کہ سیلنگ ہو سکتی ہے، گولی چل سکتی ہے، بم دھماکے ہو سکتے ہیں، کیونکہ سپاہ صاحب کا راستہ پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں بڑا راستہ ہے. بڑے جلسوں میں بم چلے، کئی ساتھی شہید ہوئے، بڑے جلسوں میں گولی چلی، لوگ شہید ہوئے، بڑے جلوسوں میں بم چلے، لوگ شہید ہوئے. اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد کا یہاں جمع ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئٹہ کا مسلمان، بلوچستان کا مسلمان آج یہ فیصلہ کر چکا ہے تمام سیاسی معاملات سے بالاتر ہو کر، قومی معاملات سے بالاتر ہو کر، مفاد کی سیاست سے بالاتر ہو کر، اصحاب رسول کی عزت کے لیے ہم ایک ہیں. دوستو، حکومت نے اس بل کا راستہ روکنا چاہا، حکومت نے اس بل کا راستہ، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کرسی سے بھگا دیا، سپیکر کرسی چھوڑ کر، اور ہم نے کرسی پہ قبضہ. امریکہ، یورپ، یہ بڑے بڑے ممالک کل تک یہ کہتے تھے اسلامی جماعتیں ہار گئیں، مولوی ہار گئے، دینی جماعتیں ہار گئیں، لیکن آج جب انہوں نے دیکھا تنہ تنہا ایک مولوی نے کرسی پہ قبضہ کر لیا، وہ کہنے لگے ہارے نہیں ہارے. ہم تو سمجھتے تھے مولوی ہار گئے، ہم سمجھتے تھے دینی جماعتیں ہار گئیں، ہم کو کیا پتا کیا کہ اللہ ہزاروں کا بھاری ہوتا ہے. اور آج میں آپ سے کہتا ہوں، آپ تیار رہے تیار، اگر ایران کی داتی، ایرانی نسل بے نظیر زرداری اور اس پورے خاندان نے، اقبال حیدر وزیر قانون، شیعہ کے ان گماشتوں نے، ایران کے ان چیلوں نے اس بل کا راستہ روکنے کی کوشش کی، تو وزارت عظمیٰ کی کرسی بھی چھین لی جائے گی. چھینو گے نہیں چھینو گے، چھینیں گے نہیں چھینیں گے. قائد محترم، قائد محترم، آپ کے سامنے یہ انقلابی بھی اعلان کرنے والے ہیں کہ ہم اسلام آباد کیسے جائیں گے. اب جتنے آپ ہیں ایسے ہی لوگ ہزاروں کی شکل میں جمع ہوں گے تو لاکھوں بنیں گے. یہ لاکھوں لوگ مل کر جب اسلام آباد پہنچیں گے تو لوگ کرسی چھوڑ کے بھاگیں گے یا نہیں بھاگیں گے؟ بھاگیں گے نہیں بھاگیں گے؟ یہ ملک ہمارا ہے، کسی کے بابا کی جاگیر نہیں ہے. یہ ملک بے نظیر کو اس کے باپ نے جہیز میں نہیں دیا، یہ ملک نواز شریف کو اس کے باپ نے کوئی اتفاق فاؤنڈری کے ساتھ جگہ کے طور پہ رات نہیں کیا. یہ ملک کلمہ کے نام پہ بنا ہے، یہ ملک تیرا ہے، یہ ملک میرا ہے. اس ملک کی حکومت تیری قسمت ہے، اس ملک کی حکومت میری قسمت ہے. اٹھ غاصبوں سے، اٹھ لٹیروں سے، اٹھ چاروں سے، اٹھ ملت راسوں سے. باقی رہی یہ بات، کوئی اور ہی ہوں گے جو ایوانوں میں جا کے بدل جاتے ہوں گے، ایوانوں میں جا کے. یہ کوئٹہ کا مجمع، میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کوئی آدمی اٹھے اس کے کہے کہ اسمبلی میں یہ بات کہہ دے، اگر نہ کہوں تو باپ کا نہیں ہے. کیا کوئی آدمی سوال کرے؟ کوئی سوال کرے؟ کوئی سوال کرو؟ سوال آپ کے علم میں ہونا چاہیے، آپ کے معلوم، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ میں نے شیعہ کے بارہویں امام کو، خیریے یہ کہہ دیتا ہوں میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیعہ کے بارہ امام کے خلاف میں نے تقریر کی جس کو جعلی مہدی چھپا کر رکھا ہوا ہے. بڑی سخت تقریر تھی. جب میں نے اس دفعہ بجٹ پہ تقریر کی تو ایک ممبر نے کہا آپ نے مہدی علیہ السلام کے خلاف یہ کہا ہے کہ میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا, میں اس کو بانس پہ چڑھا دوں گا. میں کھڑا ہوا, میں نے کہا میں آج بھی کہتا ہوں جو جعلی مہدی ہے جھوٹا مہدی ہے جو یہ کہتے کہ میں نبی کا روزہ توڑوں گا اعظم ٹانگیں توڑے گا, جو کہتے آپ کو کیسٹ مل جائے گی اسمبلی کی کیسٹ. میں نے کہا جو یہ کہتا ہے ہمارا بارہواں امام آ کر شیخین کو سولی پہ لٹکائے گا, میں اسمبلی میں کہتا ہوں اس کو بانس پہ چڑھاؤں گا بانس پہ. اور شیعہ کو کافر کہنا تو یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, یہ میرے بائیں ہاتھ کا. میں کہتا ہوں کوئٹہ کے لوگ آپ کھڑے ہو کر کہیں کہ فلاں کام کر دے, خدا کی قسم اگر نہ کروں تو کہنا آدم تارا جھوٹ بولتا تھا. اس لیے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بے نظیر یا نواز شریف سے پلاٹ لیے, ہم کسی کے کانے. آزم تارک آج بھی دو مرلے کے اسی مکان ہے, ایک کمرہ عوام کے لیے, ایک کمرہ میرے بچوں کے لیے جو مسجد والوں نے دیا ہے. آج بھی اسی مسجد کے مکان میں دو کمروں میں رہتے, میرے گھر میں قالین ثابت کر, میرے گھر میں ٹی وی ثابت کر, میرے گھر میں فرنیچر ثابت کر, میرے گھر میں وی سی آر ثابت کر, میرے گھر میں دنیا کی ہزار آشو زباش کی چیز ثابت کر. ہم نے جب بکے نہیں, جب ہم مفادات کی سیاست پہ نہیں آئے تو وقت کے حکمرانوں کے سامنے بیٹھ کر, میں تھا جس نے اللہ کے فضل سے بے نظیر کے پاس بیٹھ کر اس کی موجودگی میں کہا تھا کہ آپ کی حکمرانی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے اور آپ اسلام میں حکومت نہیں کر سکتی. اس نے کہا میں اسلام کی خدمت کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا سب سے بڑی خدمت یہ ہے استعفیٰ دے گھر جا. اور یہ الفاظ میں اتنی ٹھہریے, یہ الفاظ اگر میں غلط کہوں خدا مجھے کلمہ نصیب نہ کرے, غلط کہوں خدا مجھے غرق کر دے. بے نظیر تھی یہ میں تھا, میں نے کہا تیرے بارے میں میرے قائد نے فرمایا تھا بے نظیر ایک شیعہ کافر عورت ہے, اس کا تختہ الٹنا عین ایمان ہے. ہم جا کر حضور کر کے آنکھیں مٹکا کر عزت معاب شرافت معاب یا کسی کی میٹھی میٹھی باتوں کے سہر میں گرفتار ہو کر پھر یہ اپنی باتیں بھولتے نہیں ہیں. جس کے وجود پر, جس کے دل کے ایک ایک حصے میں اور جس کے وجود کے ایک ایک بال میں اصحاب رسول کی محبت کا جادو حق نواز نے چڑھا دیا ہے, اور اس پر نہ بے نظیر کی آنکھوں کا جادو چلتے, نہ بے نظیر کی دولت کا جادو چلتے, نہ نواز شریف کے اقتدار کا جادو چلتے. ہم کل بھی حق پر تھے, ہم آج بھی حق پر ہیں, کل بھی صدا کے امین تھے, آج بھی دیانت کے امین ہے. کل بھی جو صحیح سمجھتے تھے کہتے تھے, آج بھی کہتے ہیں. دنیا کی کوئی طاقت نہ شیعہ کے کفر کا اعلان کل ہم سے چھڑوا سکی, نہ کوئی طاقت آج چھڑوا سکتی ہے. کیا آپ کے علم میں نہیں, کیا آپ کے علم میں نہیں, خیر یہ کیا آپ کے علم میں نہیں کہ نواز شریف نے آخری بات اپنے دور اقتدار میں کہا تھا جو شیعہ کو کافر کہے گا اسے پھانسی چڑھا دیں گے. یہ اس نے کہا تھا, تو میں نے کہا تھا ایسے نہیں, پھانسی کا بھندا قومی اسمبلی کے سامنے لٹکا, پھانسی گھاٹ قومی اسمبلی کے سامنے تعمیر کر, جلاد کو کھڑا کر, تختہ دار بنوا, پھر قومی اسمبلی میں آ, صدر کو بلا, دنیا بھر کے میڈیا کو بلا, اپنے وزیروں کو, فوج کے تینوں جنرلوں کو بٹھا, سب کی موجودگی میں اسمبلی میں کھڑے ہو کر اعظم تارک شیعہ کو کافر کیا جائے گا اور جراتا تو پھانسی دے. جو کہتے ہیں رب کے فضل سے جو کہتے ہیں اس پہ پیرا بھی اسلامی. آپ سے ایک التماس ہے, آپ سے ایک التماس ہے کہ ایران سے آنے والے گماشتوں, ایران کی دولت پر چھپنے والے کفریہ لٹریچر, ایران کی انقلاب کے راہیں ہموار کرنے والے ایجنٹوں کو
آپ اپنی سرزمین پر ان کے راستے بند کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آج کے بعد سپاہی صحابہ میں بازار تو شامل ہوں، پھر کہتا ہوں یہ کانٹوں کا راستہ ہے، یہ شہادت کا راستہ ہے، یہ جیلوں کا راستہ ہے، یہ ہتکڑیوں کا راستہ ہے، یہ بیجوں کا راستہ ہے، اگر دل ہے، جگر ہے، ہمت ہے، غیرت ہے تو ان راستوں پر آ کر میرے ساتھ مل، ان راستوں پہ چل کر میرے ساتھ بول، ان راستوں پہ چل کر جنگلی کی روح کو خوش کر دے، اگر اس راستے پہ نہیں چل سکتا تو پیچھے ہٹ جا کہ تو میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتا۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔